السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة العصر مکی سورت ہے، پہلی ہی آیت اور پہلے ہی لفظ پر اس کا نام ہے العصر. تین آیات ہیں، ایک رکوع اور چند الفاظ. یہ اتنی جامع سورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر لوگ اس سورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اور سورت آیت نازل نہ کرتا اور یہی آیت ہی نصیحت ہوتی تو یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہے. بہت ہی جامع اور سبق آموز سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا دیا. کامیابی کا وہ پیرامیٹر کہ جو اس پہ پورا نہیں اترتا وہ ناکام ہے، خواہ پھر وہ بڑا سیاستدان ہو، بادشاہ ہو، یا بڑے سے بڑا عہدے دار منصب والا، خسارے میں ہے اگر اس صورت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو بندے کو دنیا آخرت کے خسارے سے بچائے. اور ان صورتوں میں سے ہے یہ صورت جن کا آغاز قسم سے ہوتا ہے، اور قسم بھی ایک ایسے جامع چیز کی کہ العصر. اس کے تین جامع معنی ہیں. العصر، العصر زمانہ، اس لحاظ سے بہت بڑی قسم ہے. آپ دیکھیں کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، لیکن جب العصر فرمایا یعنی زمانے کی قسم، تو یہ زمانہ اتنا وسیع ہے کہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، ساری مخلوقات اس میں شامل ہیں. صدیاں، سال، دن، گھنٹے، اقوام، ان کے احوال، انجام، انبیاء، ان کی دعوت، سب اس میں شامل ہے العصر زمانہ. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو، یعنی العصر الدہر، اگر یہ زمانے کے معنی میں ہو تو اس کو گالی دینا بھی منع ہے، برا بھلا کہنا بھی منع ہے، اور جو ایسا کرے گا گویا اس نے رب تعالیٰ کو گالی دی. جیسے مسلم اور اس کے علاوہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی، یؤذینی، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، میں ہی رات اور دن کو پھیرتا ہوں. ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ لا تسب الدہر فان اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی مت دو کیونکہ زمانے کے تمام تصرفات کرنے والا اللہ ہی ہے، زمانہ پھیرنے والا اللہ ہے. زمانہ خود کچھ نہیں کرتا، اللہ فیصلے کرتا ہے. لہٰذا زمانے کو گالی دینا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض اور ادب الہی کے خلاف ہے. تو العصر کا پہلا مطلب تو زمانہ ہے، اور اس لحاظ سے بہت وسیع ہے. دوسرا العصر کا معنی صلاۃ العصر بھی، صلاۃ العصر، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، پانچوں نمازوں کی اہمیت ہے، لیکن پانچوں میں سے اس کی خاص تاکید ہے. جیسے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کی، یہی درمیانی نماز ہے، صلاۃ العصر صلاۃ وسطی ہے. اور پھر اس کی اہمیت اور فرضیت اور تاکید کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن جب کفار نے حملے کے لیے اتنی پیش قدمی کی کہ عصر کی نماز کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف رہے تاکہ رکاوٹ بڑھائی جا سکے، اور عصر کی نماز کا وقت متاثر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا. اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، اور ایک روایت میں ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اسی طرح وہ حدیث جس میں ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال برباد ہو گئے، اس سے چھین لیے گئے. اب یہ بھی بہت میننگ فل ہے کہ انسان کی بربادی کیسے اور کس طرح کس کس سے ہوتی ہے، کہ وہ چیزیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے اس سے چھین لی جائیں، اور یہ صرف ایک عصر کی نماز ادا نہ کرنے سے اتنا اہم اور اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اسی طرح عصر کا ایک مطلب وقت عصر بھی ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت کی خصوصی باز پرس ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، اور یہ وہ ہے اینڈ ٹائم کہ اگر کسی کا یہ اچھا ہو جائے، حالت نماز، عبادت، ذکر و اذکار. آپ دیکھیں کہ اس لیے تو بکرۃ اصیلہ، صبح و شام خاص ذکر کی تاکید ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز یہ وہ وقت ہے کہ جب فرشتے ڈیوٹی چینج کرتے ہیں، ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. فجر والے فرشتے اس وقت جا رہے ہوتے ہیں اور شام والے فرشتے اس وقت آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ نمازیوں کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ترکناہم اتیناہم وہم یصلون، کہ ہم ان کے پاس آئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی فجر کی، اسی طرح ہم انہیں چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی عصر کی. تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم قسم ہے، اور اس سورت کا آغاز اس قسم سے ہوتا ہے. یہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے اس شخص کے جو ان باتوں کا خیال رکھے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ ہیں اب چار کہیں یا تین. ایک ہے ایمان، اور یہ ایمان کن کن چیزوں پر؟ ایمان باللہ و ملائکتی، حدیث جبریل ہے نا، اس میں پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایمان کی ڈیفینیشن کی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور روز قیامت، موت کے بعد جی اٹھنے پر. یہ ہے ایمان. اور یہ ایمان کیا صرف مان لینے کا نام ہے؟ نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی زبان سے کہنا، دل کی گہرائی سے ماننا، یقین کرنا اور عمل سے ثابت کرنا، یہ ہے ایمان. اس طرح کا ہونا چاہیے. اور پھر عمل صالح، یعنی وہ نیک کام جو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوں، وہی عمل صالح ہیں. اور پھر یہ کہ نیکی کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، آگے پہنچانا، حق کی وصیت کرنا، یہ ذمہ داری ہے، یہی ناکامی سے بچنے کا راستہ ہے، وگرنہ خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. بہت اہم ذمہ داری ہے، یعنی نہ صرف خود کو بچانا سنبھالنا بلکہ دوسروں کو بچانے کی فکر کرنا، اور اس معاملے میں دی گئی پہنچنے والی اذیتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، اور دوسروں کو اسی کی نصیحت اور وصیت اور تاکید کرنا. اور وقت ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے نا کہ جیسے برف پگھل رہی ہو. یہی وجہ ہے کہ سلف میں سے بعض نے اس صورت کی تفسیر کرتے ہوئے برف سے مثال دی کہ انسان ایسے خسارے کی طرف جا رہا ہے جیسے برف پگھلتی جا رہی ہے، زمانہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو جلدی جلدی یہ کاموں میں اپنی زندگی گزار دے. ماضی واپس نہیں آتا، اس لیے حال کو غنیمت جانو. کل کس نے دیکھا، اس لیے آج کی قدر کر لو. وقت سب سے قیمتی دولت ہے، یہی اصل سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ اصل جمع پونجی جو ہوتی ہے نا، رأس المال، وہی برباد ہو جائے تو کیا کمایا؟ کوئی بزنس ہو سکتا ہے؟ کوئی کمائی ہو سکتی ہے؟ صحابہ وقت کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، اور وہ اس کی قیمت کا اندازہ اس صورت سے لگاتے تھے. بعض اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہی صورت سنا دیتے، یعنی ایک سائلنٹ اسٹرانگ میسیج ہوتا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی چھوڑو اور اس میں زندگی گزار دو، پھر ہی کامیاب ہوں گے. اور ہمارا کیا ہوتا ہے، کتنی بات کرتے ہیں آخرت کی، کتنی بات کرتے ہیں. آج دیکھیں وہ ڈفرینٹ شوز ہوں، ڈسکشن ہوں، تو کیا ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹاپک کیا ہوتا ہے، عورتوں کا کیا ٹاپک ہوتا ہے، آخرت کی کتنی بات ہوتی ہے، قرآن کی کتنی نصیحت ہوتی ہے، نیکی کی کیا چیز ہوتی ہے، ایمان بڑھانے کے، ایمان بوسٹنگ کے کیا کام ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو کس چیز کی وصیت ہوتی ہے، اور یہ وصیت جس کا اس صورت میں اہم تذکرہ ہے بہت اہم ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وصیتیں کی ہیں، مثلاً وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اسی طرح اور وصیت دیکھیں تو اولاد کے بارے میں، اولاد کو جو وصیت ہے، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، اللہ کی وصیتیں، پھر انبیاء کی وصیتیں، انبیاء کی کون سی وصیتیں ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسلام کی وصیت، توحید کی وصیت، انہیں فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بچے عقیدہ سے نہ پھر جائیں۔ آج ہم اپنے بچوں کا تعلق کتنا رب سے جوڑتے ہیں، کس چیز کی وصیت کرتے ہیں، میں مر جاؤں تو یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، کیا اس میں کوئی حق کی بات ہوتی ہے، توحید کی، اللہ کے حق کی بات، فرض کی ادائیگی کی بات، اللہ اکبر۔ تو توحید، حق اور فرائض کی ادائیگی، پھر حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات۔ آپ دیکھیں تو قرآن میں فرض کی ادائیگی کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا وصیت ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا، اسی طرح ایون مال کو رائٹ مصرف میں، صحیح جگہوں میں خرچ کرنے کی وصیت، کہ ان ترک خیراً الوصیہ کُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قرض اور فرض اور مال کی صحیح ادائیگی کی وصیت، فرضیت۔ اور پھر اسی طرح بیوی کے حق میں وصیت، وصیت لِأَزْوَاجِهِمْ شَهَادَتُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، وصیت کہتے ہی اسی کو ہیں جو ایک مرنے والے کا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری اہم پیغام ہوتا ہے۔ باقاعدہ اولاد کو، نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں، اس کی انہیں وصیت کر جائیں۔ لقمان علیہ السلام کی وصیت کا خاص ذکر آیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اسی طرح ہر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ ہے وصیت۔ واصبر علی ما اصابک وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، واصبر علی ما اصابک، کبھی یہ مسلمانوں کا کلچر تھا، وصیت دین کے ساتھ ہوتی تھی، اب کیا کہتے ہیں، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، اللہ اکبر۔ تو یہ سورت ہمیں زندگی اور موت کا خاتمہ سکھاتی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، اس لحاظ سے اہم ترین سورت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان یقیناً گھاٹے میں ہے۔ انسان کا خسارے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ خسارہ رأس المال، اصل مال کے ضائع کرنے کا نام ہے، اور انسان کا رأس المال عمر ہے، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عمر ضائع نہ کر رہا ہو، کیونکہ اگر نافرمانی میں کوئی گھڑی گزری تو یقینی خسارہ، اور اگر صرف جائز میں گزری تو بھی خسارہ کہ آخرت کے لیے کچھ نہ کما سکا، اور اگر اطاعت اور نیکی میں گزری تو اس سے بہتر اور زیادہ بھی ہو سکتا تھا، اس لحاظ سے خسارہ، کیونکہ نیکی کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لحاظ سے ہر کوئی خسارے میں اپنے آپ کو سمجھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اپنے وقت کی قلت کا احساس کریں اور نیکی کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو پھر آپ ہر وقت کچھ کر کے بھی کمی کے احساس اور زیادہ سے زیادہ کی کوشش میں مبتلا رہیں۔ یہی انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کو کافی نہ سمجھیں، یہ تو خسارہ ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے اور ٹاسک بہت اونچا ہے۔ جو لائق اور کامیاب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ بہت سا پڑھ کے بھی وقت کی کمی کے احساس میں مبتلا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکا، میرا کیا بنے گا، لیکن نالائق اسٹوڈنٹ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہی یاد کرایا جا رہا ہے کہ انسان، آگے جو کامیابی کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ٹف ہے، تم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ وہ کر لیا تو کافی ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، مجموعی اعتبار سے ہر انسان ہی خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنی زندگی اس میں گزار دے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یعنی زندگی مسلسل اللہ کی خاطر صبر کا نام ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا، اور انہوں نے کام کیے، الصَّالِحَاتِ، نیک، وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بِالْحَقِّ، حق کی، وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بِالصَّبْرِ، صبر کی۔ بعض لوگوں نے اس صورت سے یہ ثابت کیا کہ اعمال ایمان سے الگ ہیں، کیونکہ ایمان کا ذکر ہے، پھر واؤ ہے، پھر آگے عمل صالح کا ذکر علیحدہ ہے، لہٰذا ایمان صرف بلیف کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، اور اس میں اعمال صالحہ شامل نہیں ہیں۔ جس طرح ایک عمومی متفقہ ڈیفینیشن ہے کہ ایمان میں عمل صالح بھی شامل ہیں، اقرار و تصدیق و عمل، عام طور پر جو متفقہ ڈیفینیشن ہے ایمان کی وہ یہ ہے، لیکن بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں یہاں عمل صالح کا ذکر الگ ہے، تو ایمان جسٹ بلیف اور عقیدے کا نام ہے اور عمل صالح علیحدہ ہیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایمان دل، زبان اور ارکان اعمال تینوں کا نام ہے۔ اگر عطف کی وجہ سے یہ دو الگ الگ مان لیے جائیں تو پھر تو حق کی وصیت عمل صالح میں شامل نہیں ہوگی، وہ بھی کوئی علیحدہ چیز ٹھہرے گی۔ اسی طرح صبر کی وصیت، یہ کوئی الگ چوتھی چیز ہوگی، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کو الگ جو ذکر کیا، وہ ایمان سے الگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کوئی شخص صرف ایمان لانے کو کافی سمجھ کر عمل صالح سے بے اعتنائی نہ کر بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پروپوگنڈا بہت ہوتا ہے کہ جی بس ہم مسلمان ہیں تو پھر کافی ہے، ہمارے دل میں پردہ ہے، ہمارے دل میں یہ ہے، ہمارے دل میں ادب ہے، باقی جو مرضی کرتے رہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو اس بنا پر وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ تاکید کے لیے ہے۔ اسی طرح لوگ دوسروں کو کہنا بھی ذمہ داری نہیں سمجھتے، جبکہ یہ فریضہ ہے اور یہ کامیابی کا لازمی زینہ ہے، اسی لیے اس کا علیحدہ سے ساتھ تاکیدی ذکر فرمایا۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے، اس صورت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان صرف دل کی حد تک نہیں، بلکہ عاملو الصالحات، یہ بھی خسارہ سے بچنے کے لیے لازمی شرط ہے۔ اسی طرح تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ بھی لازم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس جی میں کر رہا ہوں نا کافی ہے، نہیں، دوسروں کو بچانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ زندگی کی اس کشتی میں سوار ہیں، آخرت کی اس کشتی کے مسافر ہیں، کہ اگر کوئی بھی اس کشتی کا سوار، کوئی بھی راہی، کوئی بھی انسان کشتی میں سوراخ کی، کشتی کے تختے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو خود کو بچانے کے لیے اس کو روکنا لازم ہے، وگرنہ بالآخر وہ تو ڈوبے گا، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہ تواصی بالحق بھی لازم ہے، عمل صالح بھی لازم ہے، اور ایمان تو ہے ہی کہ جس میں اٹ سیلف اعمال کی بجا آوری شامل ہے۔ بعض لوگ تواصی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ بس جی اپنے آپ میں رہنا، اب اس وقت فتنوں کا دور ہے۔ دیکھیں فتنے زیادہ ہوں تو تواصی زیادہ ضروری ہوتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی اشخاص ہیں جو کشتی کو سوراخ کرنے پہ تلے ہیں، تو کیا آپ اس لیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بس میں تو اپنے آپ کو بچاؤں، تو ڈوب جائیں گے۔ اور حق یعنی وہ ہدایت جو وحی کی صورت میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قرآن حدیث، اس کی تبلیغ، اس کی تاکید، تلقین، تبلیغ کرتے رہنا ہے، خواہ ایک کو معلوم ہو، پھر بھی ایک دوسرے کو تواصی یعنی حق توحید کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی، نہ صرف خود عمل پیروی بجا آوری بلکہ دوسروں کو اس کی تاکید کرتے رہنا ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا اہم ہے کہ تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کریں فرمایا، اوصو نہیں فرمایا کہ وصیت کریں، یعنی سب مسلمان ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہیں، اور یہ صرف چند آدمیوں کے کرنے سے فریضہ ادا نہیں ہوتا، اور اس راستے میں مشکلات آنی ہیں۔ اب یہاں ترتیب دیکھیں، تواصو بالحق فرمایا تو پھر وتواصو بالصبر، کیوں؟ اس لیے کہ حق کی وصیت سے مشکلات آتی ہیں جس پر صبر لازمی ہوتا ہے، یہ تواصی میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیا کرتے ہیں، پہنچا دیا، تکلیف آئے تو پیچھے ہٹ گئے، نہیں کہ میں نے تو پہنچا دیا۔ صبر، اور اس میں بھی تواصی بہت اہم ہے، صبر کو سمجھنا بھی اہم ہے۔ بعض لوگ احکام الہی کی، دین کی مخالفت پر خاموشی کو صبر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ دین کی مخالفت پر خاموشی صبر نہیں ہے، صبر تو نیکیوں پہ ہوتا ہے۔ یعنی نیکی کے رستے میں جو چیلنجز، پرابلمز، ایشوز آ رہے ہیں نا، آپ اس سب کے باوجود اس پر صبر کرتے ہوئے جاری رکھیں. صبر استقامت کا نام ہے، اسی لیے کہتے ہیں الصبر علی البر علی الطاعۃ، توحید، اتباع سنت، فرض کی ادائیگی، نماز روزے کی پابندی، یہ صبر ہے. حق پر صبر اور اس کی مسلسل پابندی، یہ صبر ہے. اس کو الصبر علی الطاعۃ کہتے ہیں، علی البر کہتے ہیں. اور اسی طرح نیکیوں پر صبر کے ساتھ برائی پر بھی صبر ہوتا ہے. کوئی بھی برائی، گناہ، نافرمانی صبر کے بغیر چھوڑنا ممکن نہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے، بعض اوقات کتنی آفرز لگی ہوتی ہیں، بعض اوقات مفت میں مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے روکے رکھے، شرک سے، زنا سے، قتل ناحق سے، جھوٹ سے، غیبت سے بچنا کتنا بڑا صبر ہوتا ہے. اسی طرح حرام سے، رشوت، سود، مال مفت، ناحق، زیادتی، اس سے بچنا بہت صبر آزما ہوتا ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. اور اسی طرح مصیبت پر صبر، اور اس میں تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے. اور العصر، زمانے والے کے جو مرور ایام ہیں، حوادث ایام ہیں کہ زندگی میں جو آفات حالات آتے ہیں، انسان یہ کہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، میرے رب نے جو چاہا کیا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں. اور اسی کی دوسرے کو وصیت کرنا، ہائے یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تجھے نہ کہا تھا یہ نہ کرتا، بس جی اس میں تیری غلطی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ باتیں اپنی تو اپنی، دوسروں کے بارے میں بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہاں تواصو ہے. ایک دوسرے کو تواصی جو وصیت کرنی ہے نا، وہ الحق کی کرنی ہے، صبر کی کرنی ہے. آپ کی باتوں سے کسی کا صبر کم نہ ہو، کوئی حق سے دستبردار نہ ہو، کس کی زندگی اجیرن نہ ہو، کسی کے آخرت کا سفر متاثر نہ ہو، یہ آپ کی کامیابی کی لازمی شرط ہے. ہر ساس دیکھ لے بہو کی زندگی کو کیسے رکھا ہوا ہے، بہو دیکھ لے ساس کی زندگی کو اس نے کیسا بنایا ہوا ہے، بیٹا دیکھ لے، والدین دیکھ لیں، اولاد، رشتہ دار، دوست احباب، ہم نے ایک دوسرے کے لیے آسانی اور آخرت کی کامیابی کو یقینی بنانا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، وگرنہ ہمارا خسارہ ہے. ان الانسان لفی خسر. جس معاشرے میں اور اس کے افراد میں یہ چار صفات پائی جائیں، ان کے متعلق یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آخرت میں وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے. لیکن ہائے افسوس کہ ہم نے زندگی کی قیمت کو جنت کی قیمت بنایا ہی نہیں ہے. ہم نے زندگی کی کامیابی کیا سمجھا، فلاں الیکشن میں جیت گیا وہ کامیاب ہے، فلاں کا رشتہ فلاں جگہ ہو گیا وہ کامیاب ہے، فلاں کو اتنے مال، دولت، اولاد، بیٹے بیٹے ہو گئے، فلاں کو فلاں جگہ جاب مل گئی، فلاں کے یہ وہ، یہ کامیابی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ کامیابی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں ہیں، سوائے اس کے جو ایمان کے اسلحہ سے عمل صالح کی کشتی میں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو سوار کرنے کی، منزل تک لے جانے کی وصیت، نصیحت، کوشش کرتا رہتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پہلے حق ہے اور پھر الصبر. حق کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، چھوڑ نہیں دینا، پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اسی کے ساتھ کامیابی ہے، وگرنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے. یہی مومن کی لازمی صفات ہیں. انسان اخروی خسارے سے تب ہی محفوظ رہ سکتا ہے جب ایمان ہو بالغیب اور اعمال صالحہ ہوں. اور یہ صالح کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ خیر بھلائی کا کوئی کام اس سے باہر نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہوں، مخالف نہ ہوں، کیونکہ ریا اور بدعت عمل صالح نہیں ٹھہرتے. اور پھر تیسری صفت، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہیں. اور حق باطل کی ضد ہے. حق کا لفظ عموماً دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سچ، سچائی، حقیقت، درست بات، اور وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ اللہ کا ہو یا بندوں کا. اس لیے توحید، اور اسی لیے فرض کی ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت، یہ وتواصوا بالحق میں سر فہرست ہیں. یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اجتماعی زندگی کو خاص اہمیت دیتا ہے، کہ نیکی کے لیے بھی متفق رہیں اور برائی کے خلاف بھی متحد ہو کر کوشش کریں، یعنی جب کہیں کوئی باطل کوئی فتنہ سر اٹھانے لگے تو سب اس کے خلاف اکٹھے آواز اٹھائیں، اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور حق کو غالب کرنے اور رکھنے کے لیے کوشاں رہیں۔ یہی ہے تواصو بالحق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور پھر تواصی بالصبر، یہ چوتھی صفت ہے۔ اسلام یا حق کو غالب رکھنے یا عمل پیرا ہونے میں جتنے مشکلات مصائب آئیں، نہ صرف یہ کہ خود صبر اور برداشت سے کام لیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ تو صبر ثابت قدمی کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، صبر برائیوں سے رکنے کا نام ہے، صبر اچھی بری تقدیر رب کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ نہ تقدیر پر شکوا، نہ رب سے کوئی شکایت، بلکہ رضیت باللہ ربا، نہ صرف خود اس پر بلکہ دوسروں کو بھی اس کی وصیت کرنا۔ اللہم وفقنا۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی۔